الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام
بشك
صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على سيدنا
اللهم صل على سيدنا محمد مع الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں ہائے غافل
وہ
کیا جگہ ہے جہاں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار چلتے ہیں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں میرے دوستوں اور بزرگوں یہ پورا عالم ایک نظام اور سسٹم کے ماتحت چل رہا ہے اس نظام عالم کو رب العالمین نے ایک دوسرے سے مربوط اور وابستہ رکھا ہے کسی کا غم تو کسی کی راحت بھی ہوتی ہے اور کسی کی راحت کسی کے لیے مصیبت ہوتی ہے یہ نظام عالم ہے شفیق جونپوری ایک بہت اچھا شعر کہتے ہیں، ہستی میں ایک کا غم تو دوسرے کی راحت، ہستی میں
ایک کا غم،
ہستی یعنی زندگی میں اس عالم ایک کو غم پہنچتا ہے تو دوسرے کو راحت ملتا، ہستی میں ایک کا غم تو دوسرے کی راحت۔ دلیل کیا ہے؟ شبنم اگر نہ روئے پھولوں میں رس نہ ہے، ہستی میں ایک کا غم تو دوسرے کی راحت، شبنم اگر نہ روئے پھولوں میں رس نہ ہے۔ شبنم رات بھر آنسو بہاتی ہے تو گلاب کے پھول میں شادابی آتی ہے،
بے شک
گلشن کی زینت بنتا ہے۔ یہ زندگی کا ایک ایسا سسٹم ہے کہ جسے ہم غلط نہیں کہہ سکتے، یہ نظام عالم کا ایک دستور ہے، اور آپ بھی دیکھیں گے کہ ایک گھر آپ نے بنایا جس میں ایک فیملی کے رہنے کی گنجائش ہے، رہتے رہتے اس فیملی کے بال بچوں کی شادیاں ہوئی اور فیملی بڑھی، پریوار بڑھا، تو ماں باپ کو اب یہ کرنا پڑتا ہے کہ اگر چار بچے ہیں، چاروں کی شادی ہو گئی تو اب کتنے ہو گئے؟
آٹھ،
آٹھ ہو گئے، اور ان چاروں کو ایک ایک لڑکا ہو گیا تو اب بارہ ہو گئے۔ اس طرح سے تعداد بڑھتے بڑھتے ایک بہت بڑے بنگلے میں لوگ سمانے کی جن کی گنجائش نہیں
ہے۔
اب باپ کیا کرے گا؟ دو بچوں کو الگ کرے گا، وہاں مکان بنائے گا، وہاں پلاٹ لے گا، یہ گھر سے اب باہر کیا جا رہا ہے۔ یہ باہر کرنا دشمنی نہیں بلکہ اس گھر میں رہنے والوں کے لیے راحت ہے۔
جی
اگر وہ سب کو ایک ساتھ ہی گھمسان کر کے رکھے تو بچے کہاں سوئیں گے؟ کتنے باتھ روم بنائے گا؟ پورا گھر باتھ روم بن جائے گا۔ کتنے کچن بنائے گا؟ پورا گھر کچن بن جائے گا۔ ایک سسٹم ہوتا ہے۔
جی جی
اب پریوار بڑھ گیا تو اب اس کے لیے انتقال، منتقل کرنا ضروری ہو گیا۔
جی
اگر یہ منتقل نہ کیا جائے تو وہ بنگلہ جو ہے وہ بھوت بنگلہ یا جنگ کا میدان بن جائے گا۔ روزانہ لڑائی ہوگی، چل رہا ہے ٹھوکر مار دیا، دیکھتا نہیں، ارے جگہ ہی نہیں ہے تو کیسے کہتے نہیں سمجھے آپ میری بات؟
جی جی جی
جب تک چھوٹا پریوار تھا تو الگ نہیں کیا جا رہا، یہ ایک نظام، ایک الگ ہوا، دوسرا الگ ہوا، تیسرا بنگلے سے نکالا گیا، چوتھا بنگلے سے نکالا گیا، یہ تو بیٹوں کی بات ہے۔ اب لڑکیاں اگر ہیں تو کیا باپ ہمیشہ اس کو اپنے گھر میں رکھے؟ ایک غم کا بوجھ اس کے دل پر رہتا ہے، بیٹی جا رہی ہے لیکن جانتا ہے کہ میرا غم میری بیٹی کی راحت کا سبب ہے،
بے شک
ایک کا غم ہے تو دوسرے کی راحت ہے، یہ نظام ہے۔ اور اس نظام عالم کو اگر آدمی ذہن میں رکھے تو سب ہی صبر ہوگا،
بے شک
کبھی وہ پریشان نہیں ہوگا۔ بیٹی جا رہی ہے، زندگی کی کمائی جا رہی ہے، ماں باپ رو رہے ہیں، یقیناً غم ہے، لیکن پھر اس غم میں کھانا کیوں کھلایا جا رہا ہے؟ نئے کپڑے کیوں پہنے جاتے ہیں؟ یہ دنیا اس سسٹم کو بتا رہی ہے، آج ایک غم غم ہے تو دوسرے پریوار کو راحت ہوگی، ہستی میں ایک کا غم تو دوسرے کی راحت، شبنم اگر نہ روئے پھولوں میں رس نہ ہوئے۔ باپ آج رو رہا ہے تو اس کا رونا یہ ہے کہ ایک نیا سماج تقسیم کے ساتھ ایک نیا خاندان اب جنم لے گا. میری بیٹی کے پیٹ سے اب ایک ایسا خاندان چلے گا. وہ رو رہا ہے, اس کو غم ہے, لیکن دوسرے کا دشمن کا غم. ہستی میں ایک کا من تو دوسرے کی راحت. شرنا اگر نہ روئے پھولوں میں رس نہ آئے. یہ نظام عالم ہے میرے دوست. ہم اس روز نظام عالم سے گزر رہے ہیں. غم کا راستہ ضرور ہے. اسی لیے سیما پر آبادی کہتا ہے, چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے ہوا کی. چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے ہوا جس سے اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے. صرف آسانی ہی آسانی راحت نہیں ہے, تکلیف بھی راحت ہے. ارے شر میں بھی خیر کی روشنی نظر آتی ہے.
بے شک بے شک
یہ نظام عالم ہے, یہ ایک سسٹم ہے. رب العالمین اگر سب کو آدم علیہ السلام سے لے کر اور مجیب اشرف تک ساری جنریشن کو یہی رکھتا تو رہ سکتے تھے آپ؟ امریکہ میں جگہ نہیں رہتی, انڈیا میں جگہ نہیں رہتی, سمندر میں جگہ نہیں رہتی, ہوا میں جگہ نہیں رہتی. آپ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کی پوری زندگی کا ایک نظام قائم رکھا رب العالمین. ایک جائے گا تو دوسرا آئے گا. ایک خالی کرے گا مکان خالی کرے گا تو دوسرے کے لیے یہاں کمرہ ملے گا. یہ نظام ہمارے گھروں میں بھی چلتا ہے اور اس نظام کو رب نے پہلے ہی قائم فرما دیا ہے. اور ارشاد فرمایا کل من علیہا وجبها وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اس زمین پر جتنے لوگ ہیں کل کے کل سب کے سب ایک دن فنا ہو جائیں گے, وجود ان کا ختم ہو جائے گا. صرف باقی رہنے والا ایک تیرے عزت والے رب کی ذات.
بے شک
وجرفا وجہ ربی کا ذل جلال والاکرام, تیرے عزت والے رب کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے, باقی سب فنا ہو جائیں گے. جب سب فنا ہو جائیں گے رب العالمین ارشاد فرمائے گا لمن الملک. بولو آج کس کا اختیار ہے, کس کی سلطنت ہے؟ کوئی آواز دینے والا نہیں ہے. تو فرمائے گا للہ الواحد القہار.
بے شک
اس واحد قہار کی سلطنت ہے, اسی کا اقتدار ہے. آج کوئی اپنا تیرا میرا کہنے والا نہیں ہے, سب اس کا.
بے شک
ہم اس کے ہیں, ہماری روح اس کی ہے, ہماری یاد و اولاد اسی کی عطا ہے, ہماری پراپرٹی اسی کی عنایت ہے, ہمارا ایک ایک لمحہ اسی کی نعمت ہے, ایک ایک سانس اسی کا عطیہ ہے. ہم صرف امین ہیں مالک رب العالمین. اور جب امانت والا مالک اپنا مال مانگے تو امین خوشی کے ساتھ اس کی امانت واپس کر دو.
بے شک
یہ ہے امانت میں دیانت, اور واپس کرنے میں لے تو لحاظ کرے تو امانت میں دیانت. قرآن کاما کام تبد الامانہ کرلا اہلہا, کہ اے لوگوں اس کا جو مالک ہے امانت کا خوشی خوشی اس کے حوالے کر دینا. یہ حوالے کر دینا اسی میں ہماری دینداری ہے, اسی میں ہماری راحت ہے, اسی میں سب سے بڑی امانت داری ہے. جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی امانت ہیں جو ہمارے پاس ہیں. جب تک اس نے چاہا اپنی امانت ہمارے پاس رکھا, اور جب چاہا اس نے اپنی امانت اپنے ہاں بلا دیا. اس کا ہر کوئی نہیں جانتا ہے کہ امانت والا کب اپنی امانت کو بلائے گا اور کس طرح بلائے گا, سب فنا ہو جائے گا, صرف رب کی ذات باقی رہے گی. اے لوگوں, یہ موت مومن کے لیے ایک نعمت,
بے شک
یقیناً موت پر لوگ روتے ہیں, لیکن جو سچا مومن ہوتا ہے اس کے لیے یہ موت بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے حضرت آصف غازی پوری فرماتے ہیں, آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں, آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آتی, جس کے جولا پہ اسی گل کی ملاقات کی رہا, جس پھول کو ہم چنم چنم ڈھونڈ رہے تھے وہ پھول ہم کو کہاں ملے گا, کہیں نہیں ملا. وہ قبر کے گڈھے میں جب ہم پہنچے تو وہاں رکے زیبائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آیا. وہ پھول ماشاء اللہ جس کو امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ باغ خلیل کا دل زیبا کہوں تجھے,
سرور کہوں کہ مالک,
سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, بڑا پیارا شعر ہے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. کبھی کبھی مجھے بھی شوق چڑھاتا ہے کن ترنوں سے پڑھوں, ابھی کتنی اچھی آواز سے آپ سن رہے تھے, میں بھی پڑھ رہا ہوں. شوق ایک ایسی چیز ہے کہ بچپن میں بھی ہوتا ہے, دیوالی میں بھی ہوتی ہے, بڑھاپے میں بھی ہوتا ہے. وہ شوق ایک ایسی نعمت ہے کہ ہر دور میں ہوتا ہے. شوق پر پابندی اور پرتبند نہیں لگایا جا سکتا. آلہ فرماتے ہیں, سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے, یا رسول اللہ سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے, ارے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. قبر کے گڈھے میں مومن کو لٹایا جاتا ہے, لیکن وہ قبر کا گڈھا گڈھا نہیں ہوتا ہے. مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قبر کا گڈھا مومن کے لیے ریاض الجنہ ہوتا ہے. جنت کیا ایک گارڈن, جنت کی کیاری بن جاتا ہے, اور جنت کا جب گارڈن بنتا ہے تو اس میں پھول نظر آتا ہے. یہ قبر جنت کا گارڈن اس لیے بنا ہے کہ مصطفیٰ جو بلے باب خلیلی ہیں وہاں نظر آئیں گے تو پوری جنت شبنستان بن جائے گی, ریاض جنت بن جاتی ہے. اس لیے آج روح غازی پوری فرماتے ہیں, آج بلے نہ کمائیں گے کفن میں,
جس کے جویاں تھے
جس کے جویاں تھے اسی گل کی ملاقات کی. ہم عید کا کپڑا پہن کر خوشی نہیں محسوس کرتے, اللہ والوں کا انداز ہی الگ ہے. جب عید آتی تھی تو حضرت عمر دار و قطار ہوتے تھے, لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کتنا رو رہے ہیں, کہا مجھے پتا نہیں ہے میرے روزے قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے, میری محنت میرے کام آئی نہیں. حالانکہ وہ جانتے تھے لیکن خوف الہی کا یہ اثر تھا, یہی ایمان کا درجہ ہے. ایمان بین الخوف کی ورجا, کہ ایمان کا درجہ خوف اور امید کے بیچ میں ہے.
بے شک بے شک,
ایک طرف اللہ کے ڈر اور دوسری طرف اللہ کی ذات سے پورے اعتماد کے ساتھ امید ہو.
بے شک حق.
حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں, اگر آسمان سے کوئی فرشتہ جھانک کر کے دے اعلان کر دے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے روئے زمین کے لوگوں کو بخش دیا ہے, صرف ایک بندے کو نہیں بخشا, تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں خوف سے لرز جاؤں گا اور میں یہ سوچوں گا کہ کہیں وہ بندہ تو نہیں جسے بخشا نہیں گیا ہے. وہ عمر یہ تھا خوف. اور فرماتے ہیں وہ فرشتہ اگر یوں یہ نام کرے کہ روئے زمین پر کسی کو نہیں بخشا, ایک بندے کو رب نے بخش دیا. تو حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ وہ عمر ہی ہوگا جو کر بخشا.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
ایک طرف خوف کا ذرا گراف دیکھیے اور دوسری طرف امید کا مزاج دیکھیے, دونوں کا کمبنیشن ہے تو مومن کامل ہوتا ہے. بالکل امید ہی امید رہے, خوف کا نام و نشان مل جائے تو بے اثر گستاخ ہو جاتا ہے, اور پھر وہ خوف ہی خوف ہوتا ہے تو بھاگ جاتا ہے. جس کے خوف ہی خوف ہے کبھی اس کے پاس نہیں جائے گا. آپ کو شیر سے خوف ہے تمہیں, سانپ سے خوف ہے. سانپ اور شیر سے کوئی نفع کی امید نہیں ہے, شیر آئے گا بڑے سے بڑا جودھا رستہ میں جمع بھاگ جائے گا. جانتا ہے شیر خطرناک ہے, جس سے صرف خوف ہوتا ہے وہ خطرہ ہوتا ہے, اور جس کے صرف امید ہوتی ہے امید رکھنے والا جب خوف کو خالی ہوتا ہے تو بے ادب ہو جاتا ہے. بات کی اگر خوف بھی ہے اور امید ہے تو یہ شرافت ہے, اور بات کا صرف امید ہے کچھ بھی کروں گے میرا کچھ نہیں بگاڑے گا. جب یہ امید ہو جائے گی تو بیٹا بے ادب ہو جائے گا, اور ہر دم اس کے دنگے کا خوف ہوگا تو بیٹا باقی ہو جائے گا. اس لیے حضور فرماتے ہیں اللہ کے خوف بھی اسی طرح سے کرو, اور اللہ کی ذات اور اس کی نعمتوں سے امید بھی باندھو تاکہ تمہارا ایمان مکمل ہو جائے. المان خوف اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مومن کی قبر میں تشریف لائیں گے اور اپنا چہرے زیبا بٹھائیں گے. وہی ہماری امید کا اور عید کا دن ہے, اس لیے حضرت عمر عید کے دن روزہ کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چہرے انور دکھائیں گے ماشاء اللہ, اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے حشر جشن,
سبحان اللہ سبحان اللہ,
قبر میں لہرائیں گے حشر جشن نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول
اللہ,
جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اولیاء کرام وہ مرتے نہیں ہیں گیا, صرف منتقل ہو جاتے ہیں, ایک جگہ چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے خواب دیکھا کہ اللہ کا عرش اپنے سر پر لیے بھاگا جا رہا ہے. اللہ کا عرش کتنا بڑا, زمین اس کے سامنے انگوٹھی کے چھلنے جیسے, بڑے بڑے آسمان ہیں سب اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے ہیں. عرش الہی سب سے بڑا سب سے بڑا. اس نے خواب دیکھا اللہ کا تخت اللہ کا عرش میں سر پر لیے چلا جا رہا ہوں. جب صبح آنکھ کھلی اور فجر کی نماز ادا کی تو بڑے بڑے مؤبرین مؤبر کہتے ہیں خواب کی تعبیر بتانے والے مؤبرین کے پاس گیا, فقیہان وقت کے پاس گیا, علماء کرام کی خدمت میں پہنچا کہ ہم نے یہ خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر کیا ہو گیا. کسی نے اس کی تعبیر نہیں بتائی, سب نے معذرت کی یہ عجیب خواب ہے, اللہ کا عرش سر پر لیے تو جا رہا ہے اس کی ہم کیا تعبیر بتائیں. ایک بزرگ سے کہا یہاں تمہارا مسئلہ یہاں حل نہیں ہوگا, وقت کے کتب حضرت بایزید بستامی ہیں وہاں جاؤ, اگر یہ مسئلہ حل ہوگا تو انہیں کی بارگاہ میں ہوگا. خوشی خوشی وہ سب شخص امید باندھے ہوئے آیا سیدنا یزید ابا یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں. پورا خواب اس نے بیان کیا, حضرت با یزید بستامی نے سنا اور سن کر سر جھکایا اور ارشاد فرمایا کہتے اس خواب کی تعبیر آج نہیں بتاؤں گا, کل ظہر کی نماز کے بعد آنا تو میں اشراق کی تعبیر تجھے بتاؤں گا. اب وہ بے چین تھا کب کل ہو کب ظہر کی نماز ہو اور جلد سے جلد میرے خواب کی تعبیر حاصل ہو. رات ہر انتظار میں اس نے بے چینی کے ساتھ اپنی نیند کو ختم کیا. ال انتظار و اشد من الموت, کسی چیز کا انتظار بھی موت سے کم نہیں ہوتا ہے. کروٹ بدلتا رہا, فجر کی نماز پڑھی, ظہر کی نماز سے ہاتھ اور پہنچا حضرت باجید گشتانی کی دولت قدے پر. وہاں دیکھا کہ ہزاروں آدمی کی بھیڑ ہے, حیرت زدہ ہو گیا. کل آیا تھا تو سنسان تھا, آج آیا تو ہزاروں دیوانوں کی بھیڑ نظر آ رہی ہے. لوگوں سے پوچھا معاملہ کیا ہے, کل تو یہ علاقہ پورا سنسان تھا, آج سارے لوگ یہاں جمع ہو رہے ہیں. کسی نے کہا معلوم نہیں ہے والدین پشتانی کا انتقال ہوا. سوچنے لگا جا امید بڑھی تھی کہ میرے خواب کی تعبیر کے بزرگ دیں گے, اور وعدہ بھی کیا تھا کہ کل تمہارے خواب کی تعبیر ظہر کے بعد بتاؤں گا. یہ بزرگ ہیں جن کی شہرت ہے, وعدہ کیا اور وعدہ بھی پورا نہیں کیا, چلے گئے. بہت افسوس کرتا رہا, خوشیاں اس کی ملیا میٹ ہو گئی. جنازہ جب اٹھا ظہر کے بعد اس نے بھی کوشش کیا کہ چلو خواب کی تعبیر نہیں ملی تو کم سے کم جنازے کو کندھا دے نہ, لیکن بھیڑ اتنی تھی کہ دیوانوں کے رش میں یہ دبلا پتلا آدمی آگے بڑھتا تھا تو جب چھکا لگتا تھا تو 15 قدم پیچھے, 1 قدم آگے بڑھا تو 10 قدم پیچھے جانا پڑتا تھا. بہت مایوس ہوا کہ ہائے ہائے میں کندھا بھی دینے سے محروم رہا, تعبیر سے تو محروم رہا, کندھا بھی نہیں دے سکتا. یہ سوچ رہا تھا کہ ایک ایک بھیڑ کا ریلا پیچھے سے آیا اور اس کو ایسا دھکا لگا کہ آٹومیٹک وہ دروازے سے ڈولے کے نیچے چلا گیا. کہا کندھا نصیب نہیں ہوا تو نہ اس سر ہی لگا دیا, سر لگا دیا اور چل رہا ہے. تو باجید بستامی اندر سے کہتے ہیں تیرے ہاتھ کی یہی تعبیر, یہ تیرے ہاتھ کی تعبیر ہے. اس لیے کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے الگل مومن عرش اللہ, سچے مومن کا دل اللہ کا عرش ہوتا ہے. عرش پر جنیات الہی نازل ہوتے ہیں, کائنات میں ہر جگہ سے زیادہ تجلی الہی, جتنے سے آپ کی تجلی ہے اللہ کی, ساری تجلیات کا عقل عرش الہی پر ہوتا ہے. تو مومن کا عرش اللہ کی صفات کی تجلیات کا مرکز ہوتا ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلب المومن عرش اللہ, اے خواب دیکھنے والے تیرے خواب کی یہ تعبیر ہے. آج تو باجدید کا جنازہ نہیں لے کر چل رہا ہے, اللہ کا عرش اپنے کندھے پر لے کر چل رہا ہے. اس لیے کہ میرا خاتمہ ایمان کامل پر ہوا ہے, اب میں مومن کامل ہوں, تیرے سر پر میرا جنازہ چل رہا ہے, اللہ کا عرش لے کر چل رہا ہے. مومن کامل جو ہوتا ہے وہ منتقل ہو جاتا ہے جس پر ہم غم کرتے ہیں, لیکن وہ اس کی راحت کا مقام ہوتا ہے. اگر وہ ولی کامل نہیں اور مومن دنیا سے گیا ہے تو چہرے کا نور اس کا بتاتا ہے, اور قبر میں پہنچ کر کے مصطفیٰ کے تبسم ناف سے وہ شاد کام ہوتا ہے. قبر میں ٹہرائے ہر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تک رسول اللہ. اس لیے اس زمانے میں سب سے بڑا کمال ایک مسلمان کا یہ ہے کہ اپنا ایمان اور عقیدہ بچا دے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت
عمل بچانے والے تو بہت ہیں, غیر غیر شرکی بھی اپنا عمل بتا رہے ہیں اور اس کے لیے بچانے کے بڑے بڑے پلان پیش کر رہے ہیں. سب کچھ ہو رہا ہے, سبتا بھی بچ رہا ہے, روزے بھی بچا رہے ہیں, لوگوں کو تبلیغ بھی کر رہے ہیں. لیکن اسلام کا ایک نظریہ یاد رکھو میرے دوستو, جب عقیدہ بچے گا تو یہ بچانے کی ساری کوشش تمہاری کارآمد
بے شک.
اور عقیدہ اگر نہیں بچے گا تو لمبے لمبے رات رات بھر کے سجدے تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں. عقیدہ بچ گیا عمل بچ گیا
بے شک,
عقیدہ بچ گیا قبر کا عذاب چل گیا, عقیدہ بچ گیا محشر میں مصیبتیں ہٹ گئی, عقیدہ بچ گیا نبی کی شفاعت مل گئی, عقیدہ بچ گیا جنت کے دروازے کھل گئے.
بے شک,
ارے عقیدہ اگر بچ گیا تو رب العالمین مرتے دم مسلمان کے روح کو قبض کرنے کے لیے جب فرشتوں کو بھیجتا ہے تو قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے والذين توفاهم الملائكة سورة نحل کی آیت الذين توفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. رب ارشاد فرماتا ہے ہو کر کے اور مومن جب انتظار کرتا ہے بولو سب لوگ غم کرتے ہیں لیکن اس کی حالت یہ ہوتی ہے تتوفاہ کہ اس کو جو حالت پاکیزگی میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ مرتا ہے تو فرشتے جب اس کو فوت کرتے ہیں اس کی روح نکالتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یقولون سلام علیکم السلام
علیکم.
روح نکالتے بعد میں ہے پہلے آ کر سلام کرتے ہیں. موت کا وقت کتنا پیارا ہے, پوری زندگی کسی فرشتے نے تم کو سلام نہیں کیا ہے. اگر بڑا آدمی کبھی سلام کر دے بڑے سے, اگر سلام کر دے چلتے چلتے تو لوگوں کی موت کھڑی ہو جاتی ہے. اتنا بڑا آدمی دس آدمی بولے گا اتنا بڑا آدمی مجھ کو سلام کرتا ہے. یہ بڑے آدمی کے سلام کا اثر ہوتا ہے کہ اب موڈ جا رہا ہے تو موڈ میں آ جاتا ہے. اور پردھان منتری کسی کو اپنی کان سے سلوٹ مار دے تو ارے اس کا بیل زمین پر نہیں پڑے گا, آسمان پر دماغ پہنچ جائے گا, سارا ہم اس کا دور ہو جائے گا. بڑوں کے سلام میں بڑا اثر ہوتا ہے, یہ تو دنیا کی بات کر رہا ہوں. لیکن موت کا ہم بڑا کٹھن ہے, موت کا ایک ایک جھٹکا ستر ستر مرتبہ تلوار مارنے سے زیادہ شدید اور سخت ہے. حضور فرماتے ہیں ایک جھٹکا جو جاتنے میں آتا ہے ستر تلوار کی مار سے زیادہ پریشان کن ہوتا ہے. اس پر پریشانی سے مسلمان کو مومن کو رب کیسے آزاد فرماتا ہے, اے فرشتو جاؤ چہرا بتاؤ پہلے میرے بندے کو چلا دے السلام علیکم بول سارا ہم پہلے ہی بھول جاتا کہ آج فرشتوں نے مجھے سلام کیا. فرشتوں کا نورانی چہرہ دیکھتا ہے اور پھر وہ ہلکے سے مومن کی روح نکالتا ہے. روح نکالنے کا بھی انداز کیا ہوتا ہے, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسلمان کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے جیسے بجھے ہوئے آٹے میں کوئی بال پھنس گیا ہے اور جب وہ نظر آتا ہے تو ہماری ماں بہن اس بال کا چہرہ پکڑ کر اس کو کھینچتی ہے. کتنا اس میں زور لگتا ہے, طاقت لگتی ہے, کتنی آسانی سے سر 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 وہ بال آگے آ جاتا ہے. نہ آٹا نکھرتا ہے اور نہ کھینچنے والے کا تکلیف ہوتی ہے. کیا مثال میرے آقا نے دی ہے. آٹے میں پان پھنسا ہوا ہو اور اسے نکالنا جائے, نہ نکالنے والے کو تکلیف اور نہ اس آٹے کو کوئی تکلیف. یہ مثال دے کر آقا و مولا نے یہ سمجھایا, مومن کی روح اس کے بدن کے ایک ایک نس میں رہتی ہے, ایک ایک پال میں چڑھتی ہے, اس کے خون کے ذرے ذرے میں روح موجود ہوتی ہے, ناخنوں کی جڑوں میں, پیر کے تلوے میں, یہاں سے لے کر پال کی نوک تک ہر طرف روح پھنسی ہوئی پھیلی ہوئی رہتی ہے. اس کا نکالنا آسان نہیں ہے, لیکن مومن اگر تو یہاں پھسان نہیں ہوتا ہے, نکالنے والے کو بھی تکلیف نہیں ہوتی ہے اور نکلنے والی روح کو بھی تکلیف نہیں ہوتی ہے, اور اس بدن کو جو آٹے کی طرح ہے اسے بھی تکلیف نہیں ہوتی ہے. ارے اس کے لیے تو عید کا دن ہے, فرشتے سلام کر رہے ہیں اور روح کو نکال رہے ہیں, اور جب روح نکلنے لگتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیۃ. اے اطمینان والی جان, اطمینان والی جان اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اسلامی عقیدے پر اس نے بالکل اطمینان کیا.
بے شک
ہم عقیدہ جو اس نے دل میں جمایا اور دعوی ڈول نہیں کرا, پورا اطمینان تھا کہ جس عقیدے پر میں ہوں وہی سچ ہے.
بے شک
وہی حق ہے. اتنا مطمئن تھا, اتنا مطمئن تھا کہ زمین ادھر سے ادھر ہو جائے, لیکن مرد مومن کا عقیدہ اس میں شک اور شبہ نہیں ہوتا ہے, اور جہاں شک اور شبہ تردد آ جائے یہی سے گمراہیت کا دروازہ کھل جاتا ہے.
بے شک
مومن وہ ہوتا ہے کہ اطمینان والی جان اس کی ہوتی ہے. یا اجیا تو ہم نفس مطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیۃ, لوٹ چل اپنے اس رب کی طرف جو رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے
راضی. کیا بات,
بس وہی عقیدہ دل میں رکھا, وہی زندگی کا اصول اور قلم بنایا, جو اس سے تیرا رب راضی تو رب خود سے راضی اور تو اس کے دین سے راضی تھا. دل کے لیے لا رکھ کے راضی و تم مر دیا, پد بھولی کی عبادی بد بھولی جنتی, اور جا اللہ کے میں بندوں کی جماعت میں شامل ہو جا, اور قیامت میں جنت کا دروازہ تیرے لیے کھلا ہے, جنت میں چلے جانا, تجھے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اسی لیے مرد مومن کے اطمینان کی یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ مرتے دم دم اس کے چہرے پر ایک نور چمک چمک.
بے شک
فرشتے سلام کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے اسے انوائٹ کیا جاتا ہے. دنیا کا دعوت نامہ نہیں ہوتا ہے, پھر کے لیے نہ رب کے راضی تم مر دیا, چل رب کا بلاوا آیا ہے, چل وہاں رب کی دیکھ میں تیرے لیے ہے, دونوں غفور الرحیم غفور الرحیم کی طرف سے تیرے مہمانی کا انتظام ہے. دنیا شادی بیاہ کرتی ہے, لوگوں کو انوائٹ کرتی ہے, کوتری بھیجتی ہے, کھانا کھلاتی ہے, خوش ہوتا ہے, صبح سے کہتا ہے مجھے فلاں جگہ شادی میں جانا ہے, فلاں جگہ شادی میں ٹیلر یہاں جائے گا, دکان پر جائے گا, کپڑے پرچیز کرے گا, بچوں سے کہا تیار ہو جاؤ, ڈرائیور ضرور آئے گا, تیار ہو جاؤ, جانا ہے شادی میں جانا ہے. یہ تیاری ہوتی ہے. اور جب شادی کا دن ہوتا ہے آنے والے جب تیاری کرتے ہیں اور دولہا تو پہلے سے تیاری کرتے ہیں, وہ عین برات کے وقت تیاری نہیں کرتا, ایک مہینہ پہلے سے تیاری کرتا ہے. یہ معلوم ہے دولہا برات میں آنے والے تو صبح سے تیاری کرتے ہیں اور دولہا تو مہینے دو مہینے پہلے سے تیاری کرتا ہے. اسی طرح مرد مومن اپنی زندگی میں اللہ بارگاہ میں جانے کی پہلے سے تیاری کیا جاتا ہے
سبحان اللہ
اور جنازے میں شہید ہونے والے کو صرف صبح سے تیاری کیا
بات ہے
اصل برات ہو رہے دنیا کی برات کار پر چلتی ہے دنیا کی برات گھوڑے پر چلتی ہے لیکن مومن کی برات مومن کے کندھے پر نہیں فرشتوں کے حضور میں چلا جاتا
ہے
مومن کامل کی برات ہوتی
سبحان اللہ سبحان اللہ
جس نے زندگی میں اپنے علم اور اپنی جانکاری کے مطابق اللہ کے دین کی حفاظت کی ہے اور اس پر عمل کیا ہے تو اس کی تیاریاں جب ہوتی ہیں تو مرتے وقت اس کا چہرہ دیکھو گے تو انشاءاللہ اس پر نور کی چمک نظر آئے گی اور قبر میں کیا حال ہوگا یہ تو اللہ ہی جانے اس مرد مومن کے لیے کیا ہوتا ہے اور جو بدعقیدہ ہوتا ہے ایک واقعہ آج ہی میں نے بیان کیا یہ ہمارے وطن گوشی کا ہے ایک حادثہ نمبر ایک خبیث بلکہ خبیث الخبثاء تھا اتنا بڑا خبیث اور اولاد بولنے نہیں تھی کوئی بھی اولاد نہیں مال بہت پتا ہمیں دیا وہ زندگی میں اتراتا تھا کہ اگر میں نا افسر ہوتا تو اتنا مال تو مجھے کیوں ملتا ارے بیوقوف مال حقانیت کی دلیل نہیں
بے شک
حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس مال نہیں تھا علیہ السلام نمرود کے بعد پاس سلطنت تو کیا نمرود سے جا کے مرید ہو مال حقانیت کی دلیل نہیں ہے اللہ جسے چاہے دل کر اشیاء محمد روحا بہن ناس رب فرماتا ہے یہ دل کے الٹ پھیر ہیں جن کے ہاتھ میں ہم چاہتے ہیں بادشاہت دے لیتے ہیں بادشاہ بننا حقانیت کی دلیل نہیں ہے ارے ہر درگاہ کے وفادار اور انجاہ کے دین پر رشت قامت ہوئے ہیں وفاداری اور کامیابی کی دلیل
بے شک
لوگ اپنے مال پر اتراتا تھا بولے دیکھو جب میں سنی تھا تو کچھ بھی مال نہیں تھا اور جب میں بھابھی بن گیا اتنا بڑا مالدار ہو گیا اور ہو کر بھی یہ بھی ایک سسٹم ہے
سسٹم
اس سسٹم کو سمجھو جب وہ بیچارا غریب غربا رہے گا اور جب ان کو لے کر کے چلے جاتے ہیں ایک دو تین چلے میں تو آگے آگے شیر پیچھے آگے آگے شیر پیچھے پیچھے شیر کیوں ہو جاتا ہے کھیلتے ہی نظر آتا ہے اللہ بلب کھیلے دے کے چلنے لگتا ہے کیا ہوا ہر کاروبار ہو گیا مل لگا لیا کھاتا لگا لیا اتنے روم ہو گئے خوش ہو جاتا ہے اور اس کے ارد گرد والے بھی بولتے ہیں چلنے میں یاد کتنی برکت مل گئی کتنی برکت مل گئی کتنی عظمت مل گئی ارے یہ برکت کی حجامت ہو رہی ہے مال دے کر اللہ کبھی کبھی آزماتا ہے اس لیے ارشاد فرماتا ہے کہ لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم اے مسلمان دیکھ مال اور اولاد پر اتراتا نہیں یہ مال اور یہ اولاد کہیں تجھے گمراہ کر کے تباہ ہو کر برباد نہ کر دے مال کی تباہی اور اولاد کے دھندے میں پڑ کر گمراہی کا ایک اور قرآن کہہ رہا ہے ہوشیار مال پر مال پا کر کے یہ مت سمجھنا جو میں کر رہا ہوں جس عقیدے کا ہوں وہی حق ہے نہ یہ مال کبھی تم کو گمراہ کرتے ہیں یہ اولاد ہم سڑک کے مستقبل سے ہٹا دیا کرتی ہے تو وہ حاجی اسی پر اتراتا تھا جب وہ مرنے لگے سارے ڈاکٹروں نے بڑے سے بڑے ڈاکٹر بلائے گئے لیکن اس کا دم گھٹتا ہی جا رہا تھا میرے ہم سن اور سمجھی بہت بڑے ڈاکٹر ہیں گھوسی کے آج بھی وہ زندہ ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر شکیل الحمدللہ اچھے عالم بھی ہیں اچھے نقاد بھی ہیں اچھے شاعر بھی ہیں علم العروض میں بہت بڑی مہارت ان کا علم العروض آپ کیا جانے میں نے کہہ دیا غلطی سے کہہ دیا
وضاحت کروا
نہیں بہت بہت ماہر ہیں سیدھا نے انہیں بہت کچھ دیا ہے ان کو آخری میں بلایا ڈاکٹر صاحب آپ آئیے پکے سننی ہیں حضور مفتی اعظم ہیں کہ لیکن پیشے کے اعتبار سے گئے. جب میں پہنچا وہاں تو مجھ سے بتانے لگے مولانا سینکڑوں ہزاروں مریضوں کو میں نے جاگنی کے وقت دیکھا لیکن اس بڈھے کا چہرہ دیکھا تو میں گھبرا گیا.
اللہ
ایسا لگتا تھا یہ انسان ہے یا کوئی اور مخلوق ہے. چہرے پر لہوسا اور عجیب جناؤنی شکل تھی. آنکھیں کھولے ہوئے آسمان کی طرح دیکھتا تھا کہتا سب اندھیرا نظر آیا سب اندھیرا نظر آیا. میں نے اتنا کام کیا کیا ہوا کیا ہوا یہ کہتے کہتے اس کا میرے اس منظر کو میں کبھی بھولوں گا. اور پھر میں 15-20 دن کے بعد جب اس کا وہ مرا تو میں دوسری پہنچا. بہت بڑا اس نے مدرسہ روڈ کے کنارے بنایا ہے. اس میں بہت بڑے 1000 واٹ کا بلب جل رہا تھا. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ آج ان کے یہاں دیوبندیوں کے مدد سے اتنے بلب کے اتنے بڑے بلب کو لٹکا کے کنارے لٹکا ہے. تو کہا وہاں وہ حاجی کے بڈھے کی قبر بھر گئی. تو میں نے کہا یہ سب سے چراغ جلانے لگے اس کو. لوگوں نے کہا یہ معاملہ نہیں ہے قبر پر روشنی کو یہ قائل نہیں ہے. لیکن 3 دن سے سانپ نکلتا تھا قبر میں نکلتا تھا قبر میں. تو جتنے ہاسٹل میں دیوبندی طلبا تھے وہ سب ڈر گئے. تو وہاں ایک بڑا بلب لگا دیا گیا تاکہ بچے ڈرنے نہ پائیں. اور پھر آپ کا آنا جانا بند ہو گیا. یہ دنیا کی بات ہے کہ اتنے نیک کام کرنے والے کے چہرے پر ایسی بھیانک کریہ لپٹے نظر آ رہی تھی کہ دیکھنے والے گھبرا جاتے تھے. لیکن ایک غریب سنی مسلمان بات ہے خدا کی قسم اور اپنے ایمان کو بچا کر لے جاتا ہے. جا کر غور سے دیکھو ہم دشمنی میں نہیں کہہ رہے ہیں. چہرے پر ایک شاشت نظر آتی ہے اور فرشتے اسے سلام کرتے ہیں. سب وفا امن بلا فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں. جاتا ہے یقولون سلام علیکم تم پر اللہ کی سلامتی ہو. اور انتقال کے بعد اپنے رب کے حکم سے قیامت میں جنت میں داخل ہو جانا یہ کسی مرنے والے کو سلام کیا جاتا ہے. جو آپ کا سر بول سورہ نحل میں ہے نا نہیں
بولو
کوئی نہیں بتا
رہے.
صحیح ہے یہ رب کا ارشاد ہے. اس لیے مومن کی موت بڑی خوشگوار ہوتی ہے بڑی لذیذ ہوتی ہے. اس لیے کہ اس میں محبت رسول کا شربت شامل ہوتا ہے.
بے شک
عقیدے کی خوشگواری ہوتی ہے. جس کا عقیدہ خوشگوار ہے سنیوں ان شاء اللہ مر کے وقت مجھے تکلیف نہیں ہوگی. اور اگر کبھی تکلیف ہوگی اس کو سن لو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کی جاتنی کی تکلیف دیکھ کر کے اور وہ مسلمان ہے تو غلط فیصلہ مت کرنا. ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ کبھی تکلیف ایسے وقت میں یا زیادہ لمبی بیماری کر کے تکلیف دے کر رب اس کے گناہوں کو ختم کر دیا ہے تاکہ آخرت میں وہ راحت کے ساتھ. تو ایک تکلیف دکھانا یہ بھی راحت کا ذریعہ ہے. تکلیف لے بھی اس کے لیے راحت کا انتظام ہے. بہت سے وہ لوگ ہیں کہ کسی کو لمبی مسلمان ہے نیک تھا لیکن لمبی بیماری پریشانی دیکھ کر کہتے ہیں یہ سب اس کا دنیا ہی میں مل رہا ہے. ارے دنیا میں مل جانا اچھا ہے آخرت میں عذاب الہی سے دور جاتا ہے. اس لیے مسلمان کی تکلیف کو بھی دیکھ کر کے غلط فیصلہ مت کرنا.
بہت خوب بہت خوب.
یہ بہت بڑی بدگمانی ہے. ہمیشہ مومن کے مرتے وقت کی تکلیف بھی دیکھ کر کے اس کو لوگوں سے بیان کرنے کی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی ہے. یہ موت مومن کے لیے بڑی اچھی چیز ہے.
بے شک.
اور جب یہ مرنے والا مر جاتا ہے گھر میں یقیناً ماتم ہوتا ہے, لیکن اس امانت کو سپرد کر کے تم نے ایک بہت بڑی ذمہ داری پوری کر لی ہے. اے وہ لوگ جن کے گھر میں اموات ہوتی ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رونا پیٹنا نہیں چاہیے, صبر کرو, رونا پیٹنا یہ تمہاری بے چینی مرنے والے کو تکلیف دے. تم روتے ہو, بیان کرتے ہو, وہ لیٹا ہوا ہے, لیکن مومن لیٹا ہوا ہے اگر تمہارے حالات کو دیکھتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے, وہ بول نہیں سکتا کہ تم سے کہے کہ اے رونے والوں آنکھوں سے آنسو پوچھ لو, سب کے فرشتوں نے مجھے پلام کیا اور میرے ارد گرد فرشتوں کی جماعت نظر آ رہی ہے میرے دوست, لیکن وہ بولتا نہیں ہے. صبر کرو گے, صبر کا ثواب تمہیں کتنا ملے گا وہ تو اپنی جگہ پر ہے. رب اللہ
بے شک,
بے شک اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ ہے. جانے والے کو تو جانا تھا, یہ تو دنیا کا سسٹم ہے, تم روک نہیں سکتے, وہ جا رہا ہے چلا گیا, صبر کرو اپنا ثواب آپ ہوتے ہو. امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دونوں کے آنکھ جانے والے, آنکھیں دونوں کے رو جانے والے, آنکھیں رولو کے سجانے والے, رولو کر کے آنکھیں ٹوٹ جاتی ہیں, آنے والے. یہ تو پکی بات ہے کہ جو چلا گیا وہ آئے گا نہیں. اپنی آنکھوں کو رولو کے کیوں سجا لے گئے ہو, یہ سوجن کیوں آ رہی ہے؟ قبر پر جانے والے نہیں
آنے والے.
اور وہ ایسی جگہ آئے آپ, وہ کیا ہے جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار چلتے ہیں, ایک میت کو لے کر کم سے کم چار آدمی چلتے ہیں, اور پانچواں کون ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ وہ میت. یہ پانچ جو جاتے ہیں, اگر پورے لوگ نہ جانے تو کم سے کم پانچ تو ضرور جائیں گے, اور وہاں سے واپس آئیں گے کتنے؟ چار. خوشی کو آلہ حضرت فرماتے ہیں آئے آخر
کیا جگہ,
وہ کیا جگہ ہے جہاں وہاں جاتے ہیں چار جھکتے ہیں, دیکھ لے تجھے بھی ایک دن اسی طرح سے چار کے تن ہو کر جانا ہے, وہ چار تو واپس آئیں گے تو نہیں آ سکے. تیرا اصل گھر وہ ہے, اپنے اصل گھر کی صفائی کر, اس کی روشنی کا انتظام کر. جو آپ ہر کرائے پر لیتے ہیں فوراً نہیں گھس جاتے ہیں, انتظام کرتے ہیں نا, وائٹ واش کراتے ہیں, اس میں فرنیچر بناتے ہیں. کیوں کیا ہو رہا ہے؟ بولے ابھی 15-20 دن کے بعد مجھے اس گھر میں جانا ہے. ارے تو لیتے ہی گھر گھس جانا تھا. آپ صاف صفائی کرتے ہیں, جالے وغیرہ چھوڑاتے ہیں, فرنیچر بناتے ہیں, فٹنگ نہیں ہے تو فٹنگ کراتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رہنا اسی میں. یہ قبر جو ہے یہی اصل گھر ہے, اور یہ دنیا میں رہ کر اس میں فٹنگ کرا لو, شپنگ کرا لو, فرنیچر بنوا لو, اور وہاں پر آنے والے مہمانوں کا انتظام کر لو, یہ سب پہلے کرنا ہے. یہاں 15-20 دن پہلے کرتے ہو, مہینہ دن پہلے کرتے ہو, لیکن قبر پرماننٹ تمہارے لیے قیامت تک کا گھر ہے تو زیادہ دن پہلے اس کا انتظام کرنا پڑے گا. فٹنگ کیسے کراؤ گے؟ ارے محبت رسول کی فٹنگ کرا لو تو روشنی کی فٹنگ ہو جائے گی, رسول کی محبت کا وائر دل سے لگا لو, اور قبر میں جب نکالا جائے گا تو اندھیرا کسی رشتے رسول کی روشنی سے ہوگا. اعلی حضرت فرماتے ہیں لحظ میں دل سے روتے شہ کا تھا.
سبحان اللہ,
میں لحد میں کس طرح سے شہکتات لے کے چلے، ادھیری رات سنی تھی کرات لے کے چلے، اور اس لیے پورا انتظام آج ہی کر لو وہاں پر جانے کا، سب کو جانا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھے جانا نہیں ہے، بادشاہ ہو چاہے فٹ پاتھ پر سونے والا ہے، اے لوگوں غفلت کے پٹی اپنے آنکھوں سے ہٹاؤ، مرنے والا جب مرتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے چراغ میں بیٹھ کر اسے کرنے کی تلقین کرو، لوگ بھول جاتے ہیں، صرف سورہ یاسین پڑھتے ہیں، سورہ یاسین بھی پڑھو اور کلمے کی تلقین بھی کرو، سورہ یاسین کا فائدہ یہ ہے کہ جو تکلیف ہے اس سورہ یاسین کے پڑھنے اور سننے سے دور ہو جاتی ہے، دوا کھاتے ہو تو دوا کھانے سے دور ہوتی ہے، لیکن یہ قرآن شفاء المومنین ہے، اسے کھانا نہیں صرف سنتا ہے تو تکلیف دور ہو جاتی ہے، اور کلمے کی تلقین کرو یعنی اس کے پاس بیٹھ کر کے کلمہ پڑھو، شہادتین پڑھو، لیکن یہ منع کیا گیا ہے یہ مت کہنا اے مرنے والے پڑھ کلمہ، اے مرنے والے پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اے مرنے والے پڑھ لا الہ الا اللہ، یہ پڑھ پڑھ کے لفظ کو مت کہنا، صرف تم ورد کرتے چلے جاؤ اشہد ان لا الہ یہ حکم دینا، فرما فرما کے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ جا کر کے غفلت میں کہیں اس کی زبان سے یہ نہ نکل جائے، اب اگر پڑھ کر دے میں نہیں پڑھ سکتا تو اس کے ایمان کا کیا حال ہے، اس لیے حکم ہے صرف تم پڑھو، اس کو پڑھنے کا حکم مت دو، کتنی رعایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے والے کی، اتنی شفقت کرے تم پڑھو، تم پڑھو، لا الہ الا اللہ، حضور فرماتے اس کی برکت سے اس کی زبان خود چلنے لگتی، کہنے کی ضرورت نہیں، ایمان والا ہے، کہہ کر کے اس کو زبردستی نہیں پڑھوانا ہے، ایمان ہے
بے شک،
اس طرح سے تم اسے کلمے کی تلقین کرو اور اس کے لیے دعا کرو رب العالمین اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہم تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہم کو سب کو جانا ہے خاتمہ ایمان پر ہو گیا، یہی سب سے بڑی سہولت ہے، تو ایک تو عقیدے کی حفاظت ہے اور دوسرے کی ایمان کی حفاظت کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا،
بے شک
پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ، یہ بھی خاتمہ کی خیریت کی ضمانت،
بے شک
مشہور واقعہ ہے، حضرت امام راضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے امام، اتنے بڑے امام کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ ان کے علم کو دیکھ کر کے کہنے پر مجبور ہو گئے کہ گربر دلال اگر اسلام کا ہر کام دلیل ہی سے ثابت ہوتا تو دنیا کا سب سے بڑا محقق فخر الدین رازی ہوتا، اس لیے ایک ایک چیز کی دلیل انہوں نے مہیا کی ہے، رسالت کے بارے میں ہو، توحید کے بارے میں ہو، نماز کے بارے میں ہو، ان کی تفسیر کبیر دیکھیے تو دلائل سے انہوں نے انبار لگا دیا، فخر راجی راجدار کی ضرورت فرماتے ہیں، لیکن اتنا بڑا امام اپنے علم کو صرف اپنی نجات کا ذریعہ نہیں سمجھا، بلکہ انہوں نے ایک بہت بڑے پیر حضرت نجم الدین کبرا رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے گرامی میں آپ بہتر کے انہوں نے بیعت حاصل کی تھی. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ حضرت الامام فخر الدین رازی نے حدیث میں پڑھا ہے کہ شیطان آخری وقت میں ایمان کو غارت کرنے کے لیے مومن بننے کے پاس آتا ہے. مسلمان کے پاس آئے گا, دشمن کے پاس نہیں جائے گا. وہ تو سمجھتا ہے اتنا تجوری میں کچھ ہے ہی نہیں ہے, لوٹنے کیا جائے گا.
بے شک
گستاخوں کے پاس نہیں آتا ہے, وہ آتا ہے اس کی تجوری میں اس کے رسول کا مال چرانے کے لیے آتا ہے. حضور فرماتے ہیں آتا ہے اور وہ مرنے والے کو کنفیوز کرتا ہے. حضرت امام راضی نے جب یہ حدیث پڑھی تو طے کر لیا کہ شیطان سے میں جاگنے کے وقت بھی مناظرہ کروں. کیسے باہمت حوصلہ مند عالم کے ذرا سوچے, آئے گا اور مجھے اگر بہکانا چاہے گا توحید کے بارے میں تو میں 360 دلیل دے کر اسے دلیل اور رشوا کروں. آیا وقت سب کو جانا ہے, امام فخر الدین رازی کا آخری وقت ہے. شیطان ظاہر ہوا, کہنے لگا فخر الدین رازی بولو اللہ ایک ہے یا زیادہ ہے؟ کہا مردود آیا بہتانے کے لیے اللہ ایک ہے. شیطان کہتا دلیل, فرمایا یہ دلیل نہیں. شیطان کا علم دیکھو, دلیل اس نے توڑ دی. امام فخر الدین رازی نے دوسری دلیل دی, اس کو بھی توڑ دیا. دیکھو دلیل توڑنے سے حق والا نہیں ہو جاتا.
جی
دلیل اور اس میں دوڑ دوڑ میں بھی کبھی اچھا ہوتا ہے. فرماتے ہیں حضرت امام راضی فرماتے ہیں تیسری دلیل چوتھی دلیل 360 دلیل امام راضی نے جو اپنے صرف سینے میں محفوظ رکھی تھی, کسی کو شاگردوں کو بھی نہیں بتایا تھا. شیطان نے 360 دلیلوں کو توڑ دیا. یہ جنت کا مولانا تھا نا بھائی,
جی
مردود ہو گیا تو کیوں ہوا؟ نبی کی گستاخی کرنے کی وجہ سے مردود ہوا. یہی وہ چیز ہے آدمی کو تباہ کرتی. امام راضی جب 360 دلیل دے چکے, اب کوئی دلیل نہیں بچی, تو شیطان مسکرایا, امام راضی اب تو میری بات مان دو. ماتھے پر پسینہ, ایمان کی حقانیت ان کے دل میں تھی. ان کے پیر و مرشد سینکڑوں میل کے فاصلے پر وضو کر رہے تھے اور وہیں سے اپنے مرید کا یہ حال اور مناظرہ بھی دیکھ رہے
تھے.
اولیاء اللہ کہیں بھی رہے, مرید کی نگرانی آخر وقت میں ضرور کرتے ہیں, لیکن پیر کامل ہونا چاہیے, گھوڑ چڑھوا کہیں نہیں ہونا چاہیے.
بے شک
وہ وہی سے دیکھ رہے ہیں کہ شیطان مسکرا رہا ہے اور میرا مرید اس کے پسینے پر پیشانی پر پسینہ آ رہا ہے. ہاتھ میں پانی لے کر ایک چنگو پانی زور سے پھینکا جو امام راضی کے چہرے پر پڑا, ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیر کے ہاتھ کا. اللہ اکبر, کیسے یہ لوگ دستگیر اور مددگار ہیں. وہیں سے آواز دیتے ہیں راضی کیوں نہیں, فخر الدین کیوں نہیں بولتا کہ میں نے اللہ کے ماننے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں. مومن کے ساتھ ہے یؤمنون بالغیب. ارے دیکھا نہیں ہے مان لے, دلیل نہیں ہے مان لے, تیرا کام کرے تسلیم کم ہے بس اتنا تیرا کام ہے. یہ ایمان کا وہ کام ہے جو میں نون بے دیکھے مان لے. امام راضی کے دل پر جو بوجھ تھا, پیر کی آواز سن کر وہ بوجھ ختم ہو گیا اور مسکرا کر فرماتے ہیں مردود میں نے رب کو بلا دلیل مانا. آپ دلیلے آپ کا
بے شک
سورج نکلتا ہے تو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ارے بے دلیل اسے مانا جاتا ہے. اے شیطان میرا رب سورج سے زیادہ ظاہر ہے اور روح سے زیادہ باطن ہے. وہ باطن بھی ہے ظاہر ہے, رب کو میں نے بلا دلیل مان لیا.
بے شک
شیطان اپنے سر پر اپنے ہاتھ پیٹ رہا ہے اور کہتا ہے راضی جاؤ، اگر اس پیر کامل کے مرید نہ ہوتے تو آج آخری وقت میں تمہارے جیسے کا ایمان لوٹ لیتے۔ اے لوگوں، ہم لوگوں کی کیا ہے؟ سوچو، عبرت کی آنکھیں کھولو، تم بچ گئے، یہ رب کا فضل ہے اور پرانے رام کا یہ کرے گا۔
بے شک
یہ مرید ہونا کوئی فائدہ نہیں جاتا ہے، لیکن پیر ڈھونڈو تو اچھا ڈھونڈو۔ دیہاتی لوگ کہتے ہیں پانی پیو چھان کر، پانی پیو چھان کر تاکہ اس میں بیکٹیریا جراثیم نہ ہو، پانی پیو چھان کر پیر کرو جانچ کر۔ یہ جانچ کیسی ہوگی؟ یہ آج لوگوں کی جانچ نہیں ہے کہ سکتے کا نمبر بتا دیا تو پہنچے جا رہے، جی نہیں، جانچ یہ ہے جو رب نے فرمایا کہ مومن کی شان ہے تقوی اور پرہیزگاری۔
بے شک
دیر پر سچے طور پر قائم اور قائم رہنے والا اللہ کا نیک بندہ پرہیزگار ہوا پیر کرو جانچ کر، چھان کر، تو کبھی بیمار نہیں پڑو گے، جراثیم نہیں آئے گا۔ اور پہلے تو جھانک لینا، پانی جھانک لینا، کہیں کیڑے مکوڑے تو نہیں ہے، صاف ستھرا پانی ہے، اور چھاننے کا موقع ہے، چھان لو۔ ایسی چیز کو دیکھو، تقوا پر ہیداری، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ شریعت کا مطلب ہے تو خدا کی قسم وہ تمہارے دین دنیا کی حفاظت کی ضمانت ہوگا۔
بے شک
امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا تو شیطان بھاگ گیا اور سر پیٹتے ہوئے اس کی کچھ نہ چلی۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم نے مان لیا، جب وہابی کچھ آپ سے دلیل مانے بولے آج ہم نے تو حضور کا بیت بے دلیل مانا۔
بے شک
بولے کیا دلیل، کیا سنی؟ ایسی دلیل ہے، وہ بڑا شیطان جب بھاگ گیا تو یہ چھوٹا کیوں نہیں بھاگے؟
بے شک
لیکن سننی کیا کرتا ہے، ہمارے شوق میں اس کے دلیل کرتا ہے، واٹس ایپ پر گھومتا ہے، انٹر کرتا ہے، تو یہ گمراہیاں پھیلانے کا کر رہا ہے۔ چھوڑو یہ سب سمجھے باہر موبائل کا، گمراہ کے کبھی موبائل کا مت کرنا۔ یہ ہمارے امام کے آخری لمحے میں سب سے بڑی نصیحت ہے کہ دلیل ہم کو مانا جاتا ہے، دلیل سے نہیں مانا جاتا۔ تم کبھی حضور مر کر مٹی میں مل گئے، یہ مردود کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ملتا ہے، بولے دلیل، ہم کوئی دلیل نہیں جانتے، مان لگا۔
بے شک
امام احمد رضا نے کہا مان لگا، خواجہ منظم چشتی کا پیلا تھا مان رہے ہیں، غوث پاک کا پیلا تھا مان رہے ہیں، حضور کا یہی عقیدہ تھا ہم مان رہے ہیں۔ علی للی حل جاتا آپ کو پریشان کرے تو مضبوط کڑھائی پکڑ کے کہو چلو ہم کو کسی مفتی صاحب اور عالم کے پاس دلیل دیں گے، پھر وہ ہاتھ کھڑا کر کے بھاگ جائے گا، جب آئے تو چل عالم کا، چل عالم کے پاس، کبھی نہیں۔ اس لیے حق کو مانو، دلیل کے چکر میں مت پڑو، پہلا دلیل مان لیا کرو۔ شیطان اس وقت بھی آتا ہے سہکارنے کے لیے، اور حضور فرماتے ہیں سب سے آخری جو حملہ کرتا ہے وہ قبر میں کرتا ہے، جب مرد مومن وہاں لٹا دیا جاتا ہے اور منکر نکیر کے آنے کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت بھی ایک کنویں میں یہ مردود وہاں میں پہنچتا ہے، اور منکر نکیر جب آتے ہیں اور پوچھتے ہیں من رب کا، جو دور سے بولتا ہے، اپنے کو اشارہ کرتا ہے، کہنے کے لیے پرور
کرتا ہے،
بڑائی ہے، بہت کوٹ کوٹ کر کے بھڑی ہے، شیطان تکبر اور بڑائی سے مارا گیا ہے، انا خیر منہوں کہتے کہتے نبی سے بہتر سمجھتے سمجھتے اب اپنے کو رب کہنے کے لیے قبر میں گھس جاتا ہے۔ یہ آخری اس کا حملہ ہے، اس کے بعد تو پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے. اسی لیے حضور فرماتے ہیں دفن کے بعد وہاں بھی شہادتین کی تقریر کرو، وہاں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ کر کے اسے سناؤ، اور اتنی دیر وہاں پر رکو جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کی بوٹیاں الگ کر کے تقسیم کے لائق بنا دیا جاتا ہے. اتنی دیر وہاں کچھ لوگوں کو رکنا چاہیے، تم سے مردہ منشیت پاتا. علماء کرام اس حدیث کی روشنی میں یہ فرماتے ہیں کہ کچھ وقت قبر پر اذان دو.
سبحان اللہ،
قبر کی اذان جب ہوگی تو اس کے دو فائدے ہیں، ایک تو تلقین بھی ہو جائے گی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ دونوں اس میں شہادتیں ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اذان کی یہ تاثیر ہے کہ جب بھی اذان کہی جائے، چاہے نماز کے لیے یا کسی مصیبت کو دور کرنے کے لیے یا مرغی والے کے کام میں، کبھی بھی اذان، بچہ جب پیدا ہو اس وقت اذان کہی جائے، تو اذان کی تاثیر یہ ہے کہ اذان کے الفاظ شیطان سنتے ہی 36 میل بھاگ جاتا ہے. 36 میل کے کتنے کلومیٹر ہوئے؟ 55 کے لگ بھگ ہو جائے 55 کلومیٹر. ہر بات ہر بات کرتے ہوئے اذان کی آواز سے ہی بھاگتا ہے، تم دبا کر دے پھیلتا نہیں. دیکھو شیطان نہ لکڑی سے بھاگتا ہے، نہ تلوار سے بھاگتا ہے، نہ اسکیٹ میزائل سے بھاگتا ہے، نہ پیٹن ٹین سے بھاگتا ہے، نہ گولہ بارود سے بھاگتا ہے. کسی نے بھگایا اس کا فائر کرو، تھری ناٹ تھری چلاؤ، کیا شیطان بھاگ جائے گا؟ شیطان کو کوئی نہ یہ تو خیر گھر کے پتھر سے بھاگ جائے گا. شیطان بھاگتا نہیں، کتنا بھی ڈنڈے ڈنڈے پھٹکارو نہیں بھاگتا، نہیں بھاگے گا. اور ابا ہے، بھائی ہے، چچا ہے، قبر میں کیا ڈنڈے مارتے، شیطان کو کیسے بھگا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے اماموں کا فرض ہے.
بے شک
اے لوگوں، اپنے مردے کو بے بسی میں مت چھوڑ. اے لوگوں، مرنے والے کے لیے ہمدردی کا انتظام کرو. اے لوگ، سہارا کو ہم کیسے سہارا دیں؟ تو علماء نے ارشاد فرمائے حدیث کی روشنی میں، کھڑے ہو کر اذان قبلے کی طرف منہ کرو. کچھ لوگ قبلے کی طرف پیٹ کر دیتے ہیں، قبلے کی طرف، وہاں اذان میں بھی قبلے کی طرف منہ کرو اور کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ شیطان 36 میل بھاگ گیا. پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی کبریائی مردود کے سامنے بیان کر دی، اللہ کی وحدانیت اور الوہیت کی شہادت دی. پھر کہو اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. رسالت کی بھی شہادت، وحدانیت اور روحیت کی بھی شہادت، اللہ کی کبریائی کا بھی اعلان کر دیا. پھر کہتے حیا علی السلام، حیا علی السلام، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف. تو مرنے والے نے خدا کی کبریائی بھی سنی، شہادت بھی سن لی، نبی اکرم کا ذکر بھی سنا، اور نماز پڑھتا تھا، اپنی نماز کو بھی یاد کیا. اب رحمت کی رحمت کو کر رہی ہے. پھر حیا علی السلام، حیا علی الفلاح. اب آؤ کامیابی کی طرح، آؤ کامیابی کی طرح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب یہ اذان ہوتی ہے تو اذان کی تاثیر حضور فرماتے ہیں شیطان بھاگ جا رہا ہے۔ جب تم اذان کہو گے تو شیطان وہاں ٹھہرے گا؟ حضور فرماتے ٹھہرتا ہی نہیں۔ تو بھگانے کا ایک بہترین طریقہ اذان ہے صبر۔
بے شک
ہم تو چاہتے ہیں کہ شیطان ہمارے مردے خالی بیٹے باپ کو ڈسٹرب نہ کرے، اور اس کو کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز ہے اذان۔ اسے اذان سنا دو یا خود بھاگ جائے گا۔ تو اس کے دو فائدے ہیں، اذان کہو گے شیطان بھاگے گا، اذان کہو گے مرنے والے کو کلمہ یاد آ جائے گا۔ من رب کا اللہ یاد آ گیا، ان کے بارے میں کیا کہا، دین کیا ہے، حیا الحسنا میرا دین اسلام ہے، ان کو کیا کہتے ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ساری اس کے لیے ہر چیز ہم اسے یاد دلاتے چلے جاتے ہیں، اور مردہ کہتا چلا
جاتا۔
مجھے یہ بری بات ہے کہ اچھی بات ہے؟ اگر کوئی مر رہا ہے اور کوئی دمدم کھلا رہا ہے، بولے کہا تو مر رہا ہے، مت کھلا، مت کھلا، تو اپنے مردے کو مت کھلا، ہم کھلا۔
بے شک
ہم اپنے مردے کو بچاتے ہیں، بچائیں گے۔ آپ بولے وہ کیوں نہیں بچاتے، ان کا شیطان جاتا ہی نہیں۔
کیا بات،
یہ سمجھے بھی چور وہاں گھٹائے نہیں تو بھگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور رمضان ابھی کسی فٹ پاتھ پر لیٹنے والے کے پاس چور دیکھا گیا ہے؟ مال ہے نہیں ہے، جائے گا کیا؟ وہ تو بہت بڑا مرغے بارہ سیدھا دھرم و سر چشیدہ ہے، بڑا پاکی تجربے کار ہے۔ یہاں اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے وادی کے قبر میں کیوں جائے گا؟ وہاں فری نہیں ہے کچھ،
صحیح، بے شک
وہاں تو ملتا بچے بول رہے گے من رب ہوگا تو حضور فرماتے ہیں ملاقات ہو جائے گا، ہے ہاتھ ہر ہاتھ لو دھو لو دھو، یہاں بولا کلمہ نماز وہاں بولے گا ہر ہاتھ ہر ہاتھ لا دری، سب بالکل اوپن پر آ چکا۔ یہ ہر دنیا میں حضور فرماتے ہیں منافق سب کچھ کہے گا، لیکن جب یہ سوال کیا جائے گا تو کہے گا ہے ہاتھ ہے ہاتھ لا دری، ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ کہے گا ہے آپ ہے آپ رادری ہے محسوس، مجھے کچھ نہیں معلوم، جیسے وہ حاجی بولا تھا
جی
ہے ہاتھ کیا، وہاں بھی بولے مجھے نہیں، اس کے بارے میں کیا کرتے بولے گا ہے ہاتھ ہے ہاتھ رادری، مجھے تو نہیں معلوم یہ کون ہے۔ مردود اٹھائیں گے جہنم کا اتنا بڑا خلوص ہتھوڑے جیسے مرم، حضور فرماتے ادھر کی پچھلی ادھر اور ادھر کی پچھلی ادھر آئیں گے سی اور چلائے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ سوائے انسان اور جن کے ہر مخلوق اس کے چیخنے کی آواز
اللہ اکبر،
اس لیے آج میں ان کی
سبحان اللہ
آج مدد مان مجھے پھر نہ مانے گا قیامت میں اگر مان گیا تو خوب اذان دو، خوب اذان دو۔ وہ چڑے تو چڑھنے دو، بولے دلیل، بولے ہم دلیل نہیں دیتے، ہمارے مردے سے جا کے پوچھو اس کو کتنا آرام ملتا۔
سوال ہے یہ دلیل،
ہم اذان دے رہے ہیں یہ سنو، دلیل ماننا ہے اندر خود جائے گا وہ، بولے ہمارے لیے دلیل یہ ہے کہ مرنے والے پوچھ لے کہ تجھ کو اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے، بولتا برا لگتا ہے تو نہیں دیں گے، اور بولتا اچھا لگتا ہے تو ہم دیں گے، ہم تم سے نہیں بولتے ہم کیا کرتے ہیں۔ تو اذان ایک بہت بڑی نعمت ہے،
بے شک بے شک۔
تو اذان کی کا ایک فائدہ یہ کہ شیطان ڈسٹرب کرنے سے بھاگ جاتا ہے، اور اس کو کلمے کی تلقین ہو جاتی، دو فائدے۔ اور حضور فرماتے ہیں جہاں اذان ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے،
بے شک۔
تو ہم اپنے مردے کو زحمت میں نہیں ڈالنا چاہتے، رحمت میں ڈالنا،
بے شک،
جبکہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وحشت دور ہوتی ہے،
بے شک،
وحشت یعنی گھبراہٹ، ابھی اپنے رشتے داروں کو چھوڑ کر آیا ہے اور گھر بار سب کو چھوڑ کر آیا ہے تو وحشت تو ہوگی، اذان کی برکت یہ ہے کہ دل میں جو وحشت ہوتی ہے اذان سے وہ وحشت دور ہو جاتی ہے.
سبحان اللہ.
تو یہ چار فائدے حضور فرماتے ہیں, اگر کہیں بلا اتر رہی ہے اور اذان دے دو تو بلا بھاگ جاتی ہے. ہمارے مرغے پر اگر کوئی بلا آنے والی ہے تو وہ بھی چلی جائے گی. کتنی؟
پانچ فائدے.
یہ پنجتن کے صدقے میں پانچ فائدے اس کو ہوتا ہے. جب مجھ سے پوچھنے ہوتا ہے نہیں, پھر مجھے مشورہ سے پوچھنا کہ نہیں ہوتا. آ کے دیکھ ان شاء اللہ ہمارا بھرنے والا پانچ پانچ فائدے حاصل کرتا ہے. شیطان سے چھٹکارا ملتا ہے, شہادتیں یاد کرتا ہے, اپنے دین کو یاد کرتا ہے, رحمت کا قبول ہوتا ہے, وحشت دور ہوتی ہے, بلا بھاگ جاتی ہے. ہم اپنے رشتے دار کے ساتھ خیر خائی کر رہے ہیں, تیرے پیٹ میں کیوں کچھ نہیں پوچھے. ہم اپنے بچے کو اپنے باپ کو اس کے لیے ہم بھلائی چاہتے ہیں, تو نہیں کرنا چاہتا ہے. ہم تیرا پیسوا دبا دبا کر نہیں کہتے, تم بھی اذان دے تو بھی اذان دے. خیر کو بولیں گے ہماری اذان اتنی سستی ہے کہ تمہارے منہ سے نکلے. یہ اذان یہ کہتے ہیں دیکھو یہ سنیوں نے یہ کیا کہ شیطان بھگانے کے لیے انہوں نے اذان کہی ہے. اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے تو ان کی پھلجھڑی
جی پھلجھڑی
کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا. اتنا ہم بیان کرتے ہیں. وہاں بھی اس پر ایک کا بند لگاتا ہے کہ حدیث میں اس کے بعد یہ ہے کہ بوز مارتا ہوا بھاگتا.
جی
بوز سمجھے
ہوا خالی.
ارے آواز دو قسم کی ہوتی ہے, آگے کے منہ سے ایک پیچھے کے منہ سے. نہیں سمجھے اگلے سمجھ. حضور فرماتے ہیں وہ گوشت مارتے ہوئے بھاگتا ہے. ایک وہابی تقریر کر رہا تھا, وہابی کا وہ طاہر گیا کہنے لگا کہ پھر تو سنیوں کے قبر میں بڑی بدبو پھیلتی ہوگی. اب لوگوں کیسا کنفیوژن
کر رہا.
کہتا گوشت مارتے ہوئے جاتا ہے تو بڑی بدبو پھیلتی ہے. میں نے اس کا تحقیقی جواب دیا کہ حضور فرماتے شیطان مسجد میں آتا ہے اور جب اذان ہوتی ہے تو گوشت مارتے ہوئے بھاگتا ہے, تو کیا مسجد میں بدبو پھیلتی ہے؟ پھر وہ میرا نام لے کے خبیص کہتا ہے کہ اس کا شیطان کا گوشت اس کی بدبو تو بہت بری ہوتی ہوتی بہت بری ہوتی ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ اس کا مطلب کتنے سنہا ہے, ابھی تو بولنا بہت بری ہوتی ہے. ہم نے تو یہ ریفرنس کی نہیں کہ کیسی ہے, اس میں بدبو ہے کہ نہیں ہے. ہم نے یہ ریفرنس نہیں کیا,
اس نے ریسرچ کیا.
اس نے ریسرچ کیا ہے کہ بدبو ہوتی ہے, یہ کنفرم ہے. تو جب بدبو ہوتی ہے ہم کیسی ہوتی ہے یہ بھی اس کو معلوم ہے. تو اللہ اللہ میں نے کہا ایسی ناک سے اللہ بچائے جو شیطان کے دوست. ایسے ایسے یہ سنیوں کو مس گائڈ کرنے کے لیے پھلجھڑی چھوڑتے ہیں. ان کے چکر میں جو آیا تھا پھر وہ نکلتا نہیں. اللہ تعالیٰ بچائے. اسی لیے آلہ حضرت فرماتے ہیں جیابون فی شیابین
لتکلما دل میں گھستا بنا.
یہ بھیڑیے ہیں سفید سفید لباس پہن کر آئے ہیں. جیابون
فی
شیابین لب کے کلمہ دل میں گستاخی سلام اسلام الحق کو کہ تسلیم زبانی ہے. ایسے تو بولے السلام علیکم. یہ سلام جو ہے انکار کے لیے. ایک وحادی نے کہا تھا تمہارے تو مولانا احمد رضا بولتے ہیں جن کو سلام کرو. ارے میں نے کہا سلام کا مطلب بھی نہیں سمجھا. سلام دو قسم کا ہوتا ہے. بولے کیا؟ یعنی ایک سلام عقیدت اور محبت کا ہوتا ہے اور ایک سلام نفرت کا. تھا کیا سلام علیکم؟ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید فرماتا ہے جب کوئی ایسا مسلم حج بھر کی چاہیے تم سے الجھے تو اللہ فرماتا سلام. جب یہ چاہیے تو اسے الجھے انہیں سلام. قرآن فرماتا ہے
واہ واہ
کیا عقیدت کا سلام ہے اللہ تعالیٰ عقیدت کا سلام کرنے کے لیے منہ سے آگے بھاگ کے
واہ
قرآن فرماتا ہے کہ سرور سے خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما تو اعلی حضرت نے کہہ دیا اسلام سلام اسلام ملحد کو کی تسلیم زبان ہے وہ سلام جو ہاں ہے وہی سلام یہاں ہے انکار کا سلام
واہ سبحان اللہ سبحان اللہ خوب
پھر وہ آگے نہیں مجھ سے بول سکتا ارے غلام نے احمد رضا کے پاس
بے شک
ہم دلیل نہ بھی دیں ہم مانتے ہیں انشاءاللہ ہمارے امام نے جو کہا ہے وہ صحیح ہے تو سلام مت چھوڑنا وہ نماز اذان مت چھوڑنا یہ جتنا ہی تم کو وسدائی کریں رب العالمین ہمارے اس محفل کو قبول فرمائے اور میرے عزیز مرحوم نجم الدین نجم الدین کے معنی نجم کے معنی ستارے اور دین کے معنی اسلام یعنی دین وہ دین کا ایک ستارہ جو ہے اور ہمیں جب بڑی مشقت کر کے جنازے میں شریک ہوا واللہ جب اس کی صورت میں نے دیکھی تو پہلا رنگ اس کا اتنا کھلا ہوا تھا سب گواہ انتقال کے بعد اس کے چہرے کا رنگ کھل گیا
بے شک بے شک
ایسا لگتا تھا کہ نور ہے
بے شک
لیتا ہوا اللہ اس کی قبر کو رحمت و نور سے بھر دے اور جتنے بھائی ہیں سب کو صبر و سلامتی عطا فرمائے خاص طور سے میں اپنے محترم میں بھی ان کو اماں ہی کہتا ہوں ان کو زیادہ سے زیادہ صبر جمیل عطا فرمائے لیکن ایسی عورت میں نے دیکھی کہ الحمدللہ اتنا بڑا غم ان کے اوپر ٹوٹا لیکن صبر کے ساتھ انہوں نے ہر غم کو برداشت کیا اپنے سب بچوں کو گویا انہوں نے ایک ابلی صبر کا پیش کر دیا ہے عورت آپ کا ہم صبر نہیں کر لیکن اس عورت کو میں نے اس بڑھاپے میں ایسا صبر کر کے دیکھا ایسا صبر کر کے دیکھا جو دوسروں کے لیے انسان آج پوری عورتیں جب کوئی جوان بچہ مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ایسی بے راہ رو شکایت کرتی تھی ایک عورت کو میں نے سنا نقلے پتر پتر نباشا کہتے اللہ کیا میرے ہی گھر اس کو نظر
آیا اللہ
میرے بچے کو لے گیا میں تو بھولی ہوں ایسا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قسم کی بے صبری کے کافرانہ بول نکل جاتا تھا لیکن اس عورت کو میں نے دیکھا صبر و تحمل اور میں جب ملا تو اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں اور لوگوں کے لیے ایک مثال پیش کر رہی ہیں اللہ ان کا اور صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے بچے جو مل جل کر رہتے ہیں اور بہن ہیں سب اسی طرح ہمیشہ مل جل کر رہیں اے لوگوں جس گھر میں اتحاد ہوتا ہے یاد رکھنا اس کے رزق میں برکت اور جس کا اتحاد ٹوٹ جاتا ہے یہ تیرا یہ میرا یہ اس کا یہ اس کا جہاں یہ کیفیت ہو رہی ہے آہستہ آہستہ اس گھر کی برکت نکل جاتی ہے اچھے اچھے گھروں کو دیکھا تباہ ہو گئے وہ تعویذ سے کام نہیں کرتا ہے اگر گھر میں رہنا ہے تو اتحاد کے ساتھ رہو الگ بھی رہنا ہے محبت کے ساتھ رہو پھر دیکھو تمہارے رشتے میں کتنی برکت ہوگی اس گھر میں بہت اتحاد ہے میں تو آج سے 40 سال سے دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس اتحاد کو برقرار رکھے اور نجم الدین کی اہلیہ کو مزید صبر عطا فرمائے اس مرحوم کا ایک ہی بچہ محمد ہے اللہ اسے صلاح بہار بنائے اور بھائیوں کے ساتھ وہ مل جل کر کے رہے اپنے چچاؤں کو اپنا باپ سمجھے اس طرح سے یہ رہیں گے تو انشاءاللہ اس گلشن میں اور بھی بہاریں آئے گی امن و عافیت آئے گی ہم تمام خاندان کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور آج دعا کرتے ہیں کہ اس ذکر خیر کی محفل کا ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے غوث و خواجہ کے صدقے میں مرحوم نجم الدین کو پہنچے اور اس کے قبر کو اللہ تعالیٰ گل گلزار بنائے جنت کی پیاری بنائے اور اس کے درجات کو زیادہ سے زیادہ بلند فرمائے وما علینا الا البلاغ.